اب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا پیغام دیا ہے، ان آیات سے کیا چیزیں میرے اور آپ کے سامنے جو ہیں وہ آتی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا، اور پختہ عہد کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. تو سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے بھی کچھ وعدے لیے گئے تھے، بنی اسرائیل سے بھی کچھ عہد جو تھے وہ ہوئے تھے، اور ان میں سب سے پہلا جو تھا وہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، اور اللہ کی بندگی کرنا لا الہ الا ضرب است و ضرب کاری است پرشین میں ہے، کہ توحید جو ہے نا، یہ کلمہ توحید کہ ایک اللہ کی عبادت، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور جس کی سمجھ میں یہ آ جائے تو اس کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا. لا الہ الا ضرب است و ضرب کاری است، اور اس چیز کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے. سورۃ اخلاص اس کی بہترین جو ہے وہ تفسیر ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ بنی اسرائیل میں بھی کہتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے یہ بات لکھ دی تھی، فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، تو ایک اللہ کی عبادت. پھر اسی طرح سورۃ لقمان میں بھی ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرا بیٹا. بیٹا کیا ہے کہ کئی باتیں اس کو کہتے ہیں، ان میں سب سے پہلی بات کیا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک نہ کرنا، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اس سے ہمارے لیے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی میں ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. تو ایک اللہ کی عبادت سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات اور اس کے حقوق، اس میں شرک نہ کرنا. یہ چار چیزیں آپ لکھ لیں، عبادت، عبادت کے معنی آپ پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکی ہیں، اور اس میں کیا ہے، نمبر ون ذات، نمبر ٹو صفات، نمبر تین اختیارات، اور نمبر فور کیا ہے، حقوق. ان سب میں اللہ کی عبادت کرنی ہے. اب امت مسلمہ جو ہے اللہ کی ذات میں شرک تو نہیں کرتی، لیکن اس کی صفات میں کرتی ہے، ہے نا. صفات میں کیسے، کہ جیسے اگر کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، اللہ دینے والا ہے، داتا تو اللہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ داتا گنج بخش، ہے نا. اور اگر کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے تو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، ہے نا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، جیسے شیخ علی حجویری کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری مشکل دور کر سکتے ہیں، یا بعض وہ کہتے ہیں علی مشکل کشا، ہے نا. یعنی پیارے رسول کی بجائے علی مشکل کشا، حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے. تو اصل میں جسے کہنا چاہیے وہ کون ہے، کہ اللہ ہی ہے. ہاں ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے، ہم ایک انسان کے سامنے اپنی کوئی ضرورت ہے تو اس کا بیان کر سکتے ہیں، لیکن اصل وہ اس مشکل کو دور کرنے والا، ہماری ضرورتوں کی کفالت کرنے والا، ہمارے مسائل کو دور کرنے والا کون ہے، اللہ کی ذات ہے. تو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس جائیں تو وہ بیٹا دیتا ہے، جیسے بعض لوگوں نے نام بھی رکھا ہوا ہے کہ پیر دیتا، یعنی پیر نے یہ بیٹا جو ہے وہ دیا ہے، حالانکہ اللہ دیتا ہو سکتا ہے، پیر دیتا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کا دیا ہوا ہے یہ، نا ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں پیر بخش، یعنی پیر نے یہ بخش دیا، اللہ نے بخشا. اصل چیز کیا ہے کہ اللہ نے چیز دی ہے. تو اللہ کی صفات میں بھی، بیٹا چاہیے، جاب چاہیے، کچھ بھی چاہیے تو اپنے دامن کو اللہ کے آگے پھیلانا چاہیے. اب ہے کہ اختیارات میں، تو اختیارات کیا ہیں، کہ کسی کی بھی لیمیٹیشن کیا ہے، کسی کے پاس بھی جو ہے وہ حکومت کتنی ہے، اس کے پاس اقتدار کیسا ہے. تو یہ سارے اختیارات جو ہیں یہ بھی اللہ ہی کے ہیں. خدائی کس کی ہے، الا حکم الا للہ، اصل خدائی، اصل حکومت اللہ ہی کی ہے. تو یہ جو جتنے بھی اختیارات ہیں، ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر فلاں کا کہنا نہ مانا، یہ غلط کام نہ کیا، یہ جھوٹ نہ بولا، تو پھر وہ میری اس چیز کو خراب کر دے گا، میری جاب چلی جائے گی، مجھے یہ چیز نہیں ملے گی. نہیں، تو اللہ ہی اختیار رکھتا ہے کسی بھی چیز کا، کسی چیز کو دینے کا، کسی چیز سے محروم کرنے کا. اور اگلی چیز کیا ہے؟ حقوق. حقوق کیا ہے؟ کہ کسی کو اس کا حق دینا. تو حق کیا ہے؟ کہ میں اور آپ، جب اللہ خالق ہے، کریئٹر ہے، اس نے ہمیں کریئٹ کیا، ہمیں مخلوق بنایا. کریئشن، کریئشن کا کام کیا ہے؟ مخلوق کا کام کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی پروردہ بن کر رہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم ایک انسان کے بندے بن کر رہ جاتے ہیں، ہے نا، ایک انسان کے آگے جھکنے لگتے ہیں. تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے آگے جھکا جائے، اللہ سے مانگا جائے. اسی طرح جیسے اللہ سمیع ہے، اللہ جو ہے وہ سنتا ہے. تو اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ پوری زندگی آپ محتاط رہیں، ہم محتاط رہیں، کہ اللہ میری اچھی باتیں بھی سن رہا ہے تو بری بھی سن رہا ہے، تو میں کوئی غلط کام نہ کروں. تو کیا یہاں پہ کیا کہا گیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرنا. تو یہاں پہ مخاطب بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہی باتیں جو کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تھی، یہ ہماری شریعت میں بھی ہیں، مسلمانوں کی شریعت میں بھی ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے ساتھ ساتھ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، کسی کی عبادت نہ کرنا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ سو خداون ملے ایک سے ایک سجدہ طلب، سو خداون ملے ایک سے ایک سجدہ طلب. انسان سخت مراحل سے خدا تک پہنچا، ہے نا. اور اپنا حال کیا ہے؟ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. جب ہم نماز میں بھی ہوتے ہیں نا، ہمیں اور چیزوں کا خیال آتا ہے، تو پھر ہمیں نماز سے کیا ملے گا؟ نماز تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے نا. پھر دوسری چیز جو کہی گئی وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اب آپ دیکھیں کہ جو اہم بات ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی، جہاں بھی قرآن میں اپنا ذکر کیا کہ میری عبادت کرو، تو اس کے ساتھ ہی حقوق کی ادائیگی میں انسانوں میں سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں میں سب سے بڑا درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ والدین کے لیے یہ کہتے ہیں کہ احسانہ، احسان کرو. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک سے کرنا ہے، یعنی ماں سے کریں تو باپ سے نہ کریں، باپ سے کریں تو ماں سے نہ کریں. بے شک اگر جو ہے وہ کسی اولاد کے ماں باپ میں سپریشن ہو گئی ہو، سپریشن ہو گئی ہے، علیحدگی ہو گئی ہے، ماں الگ رہ رہی ہے، باپ الگ رہ رہا ہے، اولاد ماں کے ساتھ رہ رہی ہے یا باپ کے ساتھ رہ گئی ہے، لیکن احسان دونوں کے ساتھ کرنا ہے. اور ہمارے ہاں اکثر ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ، اگر اولاد ماں کے ساتھ رہ رہی ہو تو پھر جہاں وہ رہ رہی ہوتی ہے تو والدین، والد کے بارے میں برا سبق پڑھایا جاتا ہے اور بہت سی برائیاں اس کی بتائی جاتی ہیں. اگر والد کے پاس رہ رہی ہو تو پھر ماں کو جو ہے وہ ایک اچھوت یا برائی کی جڑ بنا کر جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے. تو دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اب اہم بات کیا ہے؟ یعنی دونوں کے ساتھ کرنا تو ہے، والدین خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، وہ جیسے بھی ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو اہم بات کیا ہے کہ احسان ہے کیا؟ احسان جو ہے قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے آ جاتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے کرنا کہ اس کی ادائیگی کا حق ادا ہو جائے، یا اتنی خوش اسلوبی سے کرنا کہ اس کو دے کے جی خوش ہو جائے، یعنی اس کے اندر محبت بھی ہو، اس کے اندر تعظیم بھی ہو، اس کے اندر اطاعت بھی ہو، اس کے اندر اس کو خوش کرنا بھی ہو اور خدمت بھی ہو، سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو یہ جو احسان کے درجے کی نیکی ہے، اس کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ ادب. سب سے پہلے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اگر کوئی کسی کا ادب نہیں کرتا نا، پھر آگے وہ سب چیزوں سے محروم رہتا ہے. ادب علم کا ہو، ادب بڑوں کا ہو، ادب والدین کا ہو، کسی کا بھی ہو، تو احسان کے اندر پہلی چیز ادب آتی ہے. دوسری چیز جو کیا ہے کہ اس کی رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا، ہے نا، عزت کرنا، اس کی تعظیم کرنا. تیسری چیز جو ہے پھر اس کا کہنا ماننا، اطاعت کرنا، اوبیڈینس جو ہم کرتے ہیں. پھر اگلی چیز کیا ہے, چوتھی چیز کہ اس کو خوش کرنا, اس کو راضی کرنا, اور پانچویں چیز کیا ہے کہ اس کی خدمت کرنا. تو قرآن مجید اور احادیث جو ہیں والدین کی خدمت کے بارے میں جو ہمیں ملتی ہیں, تو اگر ان کا ہم نچوڑ نکال لیں تو اس میں سے کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر ون, ہر جائز امر میں والدین کی اطاعت کرنا. جائز امر سے مراد کیا ہے, وہ جس کو قرآن جائز کہتا ہے, وہ نہیں جو میں اور آپ سمجھے کہ یہ چیز تو ناجائز ہے, ہے نا. جیسے آج کے دور میں جو ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, ویلنٹائن ڈے منانا یا اور بہت سی غلط چیزیں ہماری سوسائٹی میں رواج پا گئی ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں والدین تو منع کرتے ہیں, ہم نہیں اس کو مانتے, ہے نا. تو نہیں جائز چیز, یعنی والدین کو سجدہ نہیں کرنا اللہ کی بجائے, اللہ کے ساتھ ان کو بھی بندگی میں شریک نہیں کرنا, لیکن ہر جائز چیز میں ان کی اطاعت کرنی ہے. دوسری چیز یہ ہے, جتنا بھی ہو سکے مالی اور جسمانی طور پر ان کی خدمت کرنا, اپنے مال سے بھی, منی سے بھی اور اپنے جسم سے بھی, دونوں طرح, فزیکلی بھی اور اس کے ساتھ ہی مالی طور بھی, اپنی انکم کے ساتھ بھی. تیسری چیز یہ ہے, انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا. یہ نہیں ہے کہ مال تو خرچ کر رہے ہیں, پیسے بھی ان کو دے رہے ہیں, گھر لے دیا ہے, لیکن جب نظریں ڈالتے ہیں تو ایسے جیسے کسی جانور پر ڈالی جاتی ہیں, جیسے کسی مصیبت, کہ یہ والدین کیا ہے, مصیبت کا ڈھیر ہے, یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر, کب ان سے جان چھوٹے گی, کب یہ مریں گے. عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا, پھر ان سے دلی محبت کرنا. مال سے خدمت بڑی آسان ہے, ہے نا, ہیلو ہائے, آئی مس یو, آئی لو یو, یہ جملے بھی بڑے آسان ہیں, لیکن دل سے محبت کرنا یہ بہت اہم ہے. اور دل سے محبت کیسے کی جاتی ہے دیکھتے ہیں ابھی, یہ چوتھی بات ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں, جو ان کے متعلقین ہیں, جو ان کے دوست احباب ہیں, ان سے حسن سلوک کرنا. یہ بھی والدین سے حسن سلوک میں آتا ہے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں, ددھیال ہیں یا ننھیال ہیں یا ان کے دوست احباب ہیں, ان کے ساتھ. چھٹی چیز یہ ہے کہ اب اتنا کچھ کر دیا تو اب یہ نہیں کہ لو اب اور کیا چاہتے ہیں آخر آپ, اب کتنا کریں آپ کے لیے نا, آخر یہ بھی کوئی بات ہے نا, میری بھی تو کوئی لائف ہے نا, ہے نا. تو اب یہ نہیں بلکہ کیا ہے کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہیں, دعائے خیر کرتے رہیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ ہمارے رب ان پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں محبت اور شفقت کے ساتھ پالا. اور ساتویں چیز کیا ہے, ان کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کرنا, کیونکہ والدین کی بد دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ دنیا ہی میں جو ہے نا وہ قبول ہو جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا نچوڑ تو میرے اور آپ کے سامنے آ گیا, اور اس کے ساتھ ہی ہمیں حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک صحابی آئے اور رسول اللہ سے پوچھا کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ہما جنتک و نارک, کہ وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور وہ تمہاری جہنم بھی ہیں, یعنی اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو خدمت کی وجہ سے جنت میں ایڈمیشن ہو جائے گا, داخلہ مل جائے گا, اور اگر ان کو ستاؤ گے, ان کے دل کو دکھاؤ گے, اگر ان کو رولاؤ گے, اگر ان کو اگنور کرو گے, اگر ان کی اطاعت نہیں کرو گے, ان کو دکھی کر دو گے, تو پھر وہ تمہارے لیے جہنم کا سامان ہے. تو یہ حدیث کیسی ہے جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پھر ڈرانے والی ہے. پھر اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا, میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں, کس کے لیے, ہجرت پر, اور میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. حضور نے فرمایا تو ان کی طرف لوٹ جا اور جا کر انہیں ہنسا جیسے کہ انہیں رولا کر آیا تھا. ابو داؤد نے اس کو روایت کیا. اسی طرح میں جہاد کے بارے میں بھی ملتی ہے حدیث کا کہ وہ بغیر اجازت کے آگے تھے جہاد پر, تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں, اس نے کہا کہ جی ہاں, آپ نے فرمایا پھر انہی کی خدمت میں مصروف رہ کر جہاد کر. یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. پھر اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا کہ میں اللہ سے اجر کی خواہش کے لیے ہجرت اور جہاد پر آپ سے بیعت کرتا ہوں. آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں بلکہ دونوں زندہ ہیں. آپ نے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. آپ نے پھر پوچھا کہ تو چاہتا کیا ہے, تیری انٹینشن کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا تو اپنے والدین کی طرف لوٹ جا اور انہیں اچھی رفاقت دے, اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے گا. اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں بھی سب اہم ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کرنا, ان کے ساتھ احسان کے درجے کی نیکی کرنا, یہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے فرض ہے, یہ بھی ہماری جو ہے وہ ذمہ داری ہے. اور ماں جو ہے نا اس کے خاص طور پر حقوق ہیں, اور قرآن بتاتا بھی ہے اور ہم آگے اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے کہ کس طرح ماں محنت مشقت کرتی ہے. تو اس لیے جو ہے اس کے حقوق جو ہیں خدمت کے لحاظ سے اس کے زیادہ بنتے ہیں. وہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے اس نے بار بار پوچھا نا کہ مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے, تو تین دفعہ آپ نے کہا کہ فل امک فل امک فل امک, چوتھی دفعہ کہا کہ پھر تمہارا باپ ابیک کہ تیرا باپ. تو والدہ جو ہے, اب اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یعنی والدین کی خدمت کرنا اور والدہ کا خیال رکھنا. حضرت اویس رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بلکہ حضرت اویس کو رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ صحابی نہیں تھے. اب رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا ان کو ہی کہتے ہیں جو صحابہ یا صحابیات تھیں. تو ان کو حضرت اویس رحمت اللہ علیہ, انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ پایا, ان کے زمانے میں موجود تھے, لیکن ان کی والدہ بوڑھی تھی اور بیمار تھی. اپنی والدہ کی تنہائی کے خیال سے ان کو چھوڑ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے اور صحابی کے شرف سے محروم رہ گئے. صحابی بھی نہ بن سکے, اللہ کے نبی موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر التابعین کا ٹائٹل دیا. خیر التابعین کہ تابعین میں سب سے اچھا, خیر اسم تفضیل ہے, تابعین میں سب سے اچھا. اور ان کے بارے میں آپ نے کہا اے عمر اگر ہو سکے تو اویس کرنی سے جو ہے وہ دعا کروا لینا, دعائے مغفرت لے لینا. جب وہ اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے نا تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے. اور ان کو یہ درجہ کیسے ملا, یعنی والدہ کی خدمت کر کے. اسی طرح جو ہے, اور انہوں نے حج بھی نہیں کیا جب تک والدہ بوڑھی تھی, تنہا تھی, ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے. فریضہ حج جو تھا نا اس کو بھی ادا نہ کیا, ان کی زندگی میں نہیں کیا. جب وہ فوت ہوگی تو پھر حج انہوں نے کیا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے والدین بوڑھے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ادھر ادھر بعض اوقات نکل جاتے ہیں, ہے نا. تو یہ ساری باتیں اہم ہیں. اگر والدین کا کوئی مناسب انتظام ہے تو جایا جا سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں جایا جا سکتا, لیکن اس طرح ان کو رولتا ہوا چھوڑ کر, ان کو روتا ہوا چھوڑ کر, ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, تو یہ مجھے اور آپ کو سب کو اس پر غور کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ, اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی کا نام کیا تھا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, یہ آپ سب کو آتا ہے. تو ایک ان کی اور بھی بیوی تھی, ان سے ان کے بیٹے تھے محمد, اور یہ اپنی والدہ کے بڑے خدمت گزار تھے. اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں خضاب لگاتے تھے, کنگھی کرتے تھے, ان کی چٹیا چوٹی باندھتے تھے. ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو ہاتھوں میں مہندی کا اثر تھا, تو لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ ماں کے بالوں میں میں نے نا خضاب لگایا تھا, رنگ لگایا تھا. تو اس طرح اور بھی اس کی بہت سی ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ذکر مجھے بہت اہم لگتا ہے, بہت سی مثالیں ہیں, لیکن ان کے بارے میں کیا آتا ہے, عید کے لیے خود اپنے ہاتھ سے ماں کے کپڑے رنگتے, کبھی ماں کے مقابلے میں آواز بلند نہیں کرتے, جب ماں سے باتیں کرتے تو اتنی آہستہ سے کرتے کہ ایسے لگتا جیسے کوئی راز کی بات کر رہے ہوں. کپڑا خریدتے تو اپنی والدہ کے لیے نرم کپڑا خریدتے, کیونکہ ان کی والدہ کو ملائم سافٹ کپڑے پسند تھے, نرم. تو دھیان رکھتے کہ میری ماں کو جو پسند ہے وہ ایسے ہیں کہ نہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ماں جو ہیں وہ کتنے, مطلب ماں کی خدمت جو ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ والد کی خدمت کا کوئی کم درجہ ہے یا اس کو راضی کرنا کوئی اہم نہیں ہے. والد کے بارے میں بھی, یعنی والدہ کی طرح والد بھی حسن سلوک کا خصوصی جو ہے وہ اس کو بھی اس کا حق پہنچتا ہے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت اہم لگتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ باپ کو غلام پائے اور پھر اسے خرید کر آزاد کر دے. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا رب کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور رب کا غصہ باپ کے غصے میں ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ مطلب والدہ کے ساتھ ساتھ والد کو بھی راضی کرنا, والد کو بھی خوش رکھنا بہت اہم ہے. اور حسن سلوک کے اندر یہ چیز نہیں آتی کہ والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا, جو انہوں نے کیا وہ ان کا فرض تھا. ہمارا کوئسچن یہ ہے, ہمارا سوال کیا ہے جس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے, وہ کیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور اس میں دونوں والدین آتے ہیں, لڑکی کے والدین بھی اور لڑکے کے والدین بھی, یعنی میکا بھی اور سسرال بھی. دونوں والدین کا خیال رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب ایک کشتی میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں دو لوگ ہوتے ہیں, جب نکاح ہو جاتا ہے تو دو ہوتے ہیں, شوہر اور بیوی, ہے نا. اور شوہر کے والدین بھی ہیں اور بیوی کے والدین بھی ہیں. تو دونوں کی عزت کرنا, دونوں کی خدمت کرنا, دونوں کا خیال رکھنا, دونوں کے دل کو خوش کرنا دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے. دونوں کی دونوں جنت ہیں اور دونوں کی دونوں جو ہیں وہ جہنم ہیں. تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسَانًا. تو سسرال کے معاملے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یعنی ہم اپنے شوہر کی خدمت تو کریں گے لیکن ساس سسر کی نہیں کریں گے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کریں؟ تو آپ دیکھیں کہ جہاں پردے کے محرم رشتہ داروں کے حقوق ہیں تو سسر سے بھی ہے کہ پردہ نہیں ہے, ہے نا. دوسری بات اہم کیا ہے کہ جب میاں بیوی بن گئے تو سسرالی رشتہ دار جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں کہ تمہارے سسرالی رشتہ دار بنائے, ہے نا. پھر تیسری بات کیا ہے کہ ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت پر اس کے شوہر کا حق مقدم ہے اور شوہر پر ماں کا حق مقدم ہے, ہے نا. گو کہ بیوی اور ماں دونوں کے حقوق ادا کرنے ہیں لیکن ماں کو پیچھے نہیں ڈالا جا سکتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں تو اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں اور آپ کے سامنے بھی ایک کوئسچن ہے کہ شوہر جاتا ہے کمائی کرنے, کس کے لیے؟ بیوی اور بچوں کے لیے نا. اگر اس کے بوڑھے ماں باپ گھر بیٹھے ہیں اور گھر میں موجود ہیں یا کہیں رول رہے ہیں, بیمار ہیں, ان کو کھانا چاہیے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا فرض نہیں ہے, یہ تو میرے شوہر کا فرض ہے. بہت زیادہ اب یہ بات سننے میں مل رہی ہے. تو پھر ٹھیک ہے, شوہر تو جاب نہیں کرے گا, وہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا, تو پھر آپ کے لیے کما کر کون لائے گا؟ آپ کے بچوں کو کون پالے گا, پوسے گا, ہے نا. تو یہ فطری سی بات ہے کہ یہ جو کشتی جس میں ہم آ کے دونوں بیٹھ گئے میاں بیوی, اب مل کر اس کشتی کو جو ہے نا وہ ساحل تک لے کے جانا ہے, مل کر اس کو جو ہے وہ کھینچنا ہے, دونوں نے مل جل کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. تو اگر شوہر کی جنت اس سے ناراض ہو جائے, اگر شوہر کے والدین جو ہیں وہ اسے روٹ جائیں, تو کیا آپ اور میں اس بات پر خوش ہو سکتے ہیں؟ ہم اس پر خوش ہوں گے کہ ہمارے والدین کی جنت, ہمارے شوہر کی جنت روٹ گئی اسے؟ ہم تو چاہیں گے نا, جب شوہر سے محبت ہے, شوہر کا گھر اچھا لگتا ہے, اس کی تنخواہ اچھی لگتی ہے, اس کی گاڑی اچھی لگتی ہے, تو پھر اس کی جنت کیوں نہیں اچھی لگتی؟ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ بیوی جب اس کو ملی, بیوی سے گھر میں سکھ آیا, چین آیا, اولاد ملی, اور بیوی اس کی خدمت کرتی ہے, اور پھر وہ بیوی کے بھی والدین کی عزت کرے, ان کا بھی احترام کرے, ان سے بھی پیار کرے اور ان کی بھی تعظیم کرے. تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسَانًا. وَذِي الْقُرْبَى, اور رشتے داروں کے ساتھ, وَذِي الْقُرْبَى, اور رشتے داروں کے ساتھ. اور رشتے داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کے اندر جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ قرآن میں بار بار صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے, بار بار یہ کہا گیا ہے کہ رشتے داروں سے حسن سلوک کیا جائے. اور ہمیں حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے داری رحمان کی ایک شاخ ہے. پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ ڈیش ڈیش ڈیش. میں اگلی بات بیان کرنے سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون کون یہ چاہتا ہے کہ مال خوب ملے, कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं ना। और कौन कौन ये चाहता है कि उसको लंबी उम्र मिले? मरने को किसी का जी नहीं चाहता ना। तो फिर उसका शॉर्टकट क्या है, उसका तरीका क्या है कि रिश्तेदारों से वो हुस्ने सुलूक करे। ये भी बुखारी की हदीस है। तो सिला रहमी करना, सिला रहमी में इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने और इनसे बदसलूकी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ लेता है और इनसे बुरा सलूक करता है। अच्छा, सिला रहमी कहते किसको है? सिला रहमी ये नहीं होती कि वो हमसे अच्छा सलूक करें तो हम उनसे अच्छा सलूक करें, वो हमको दें तो हम भी उनको दे दें, वो हमें दावत पे बुलाएं तो हम भी उनको बुला लें। बल्कि सिला रहमी क्या है कि जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको दो, वो तुमसे बुरा सलूक करे तब भी तुम उनके साथ जो है वो हुस्ने सलूक करो। तो वरना फिर क्या है कि ये सिला रहमी जो है वो नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी करने वाला वो नहीं जो अपने रिश्तेदारों की तरफ से की गई सिला रहमी के जवाब में सिला रहमी करे, बल्कि सिला रहमी करने वाला तो वो है कि जब इसे कता रहमी की जाए तो वो इसके जवाब में सिला रहमी करे। तिर्मिजी ने इसको रवायत किया है। तो आप देख लीजिए, वज़िल कुर्बा, कराबतदार, करीबी रिश्तेदार, उनके साथ हुस्ने सुलूक करना। इस्लाम का मिजाज क्या है? सबसे पहले अल्लाह की पहचान, फिर उसके बाद इंसान, बच्चा जब आंख खोलता है ना तो फिर माँ को माँ कहता है, अब कहता है ना। तो अल्लाह ताला ने जहां रब की पहचान दी वहां अब की भी दी, माँ की भी दी, और उसके साथ ही जो फौरन उनके करीबी रिश्तेदार है, वल कुर्बा, वज़िल कुर्बा। अब तीसरी चीज क्या है? वल यतामा, यतीमों के साथ। अच्छा, यतीमों के क्यों अल्लाह ताला ने जो है वो इतना मर्तबा रखा है? इसकी वजह क्या है कि जब बच्चों के सर से बाप का साया उठ जाए तो बच्चों की हिफाजत करने वाला, उनकी जरूरियात पूरी करने वाला, उनको कमा कर खिलाने वाला और कोई नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके खास हकूक रखे हैं कि वालिद के बाद उनकी जिंदगी में जो महरूमी आ गई है ताकि उसकी तलाफी हो सके। कुरान बार बार कहता है वह अमल यतीम अफला तक हर, सूरत दुहा में है कि यतीम को जो है उसको डांट मत, उसके साथ कहर ना कर, गुस्सा ना कर। फिर इसी तरह सूरत माउन में है यदुल यतीम, कि वो यतीम को धक्का देता है। आखरत का इनकार करने वाला कौन है जो यतीम को धक्का भी देता है? तो जब यतीमों के बारे में इस तरह के हुकूक जो थे वो बताए गए, इनकी अहमियत का बार बार जो है एहसास दिलाया गया, तो सहाबा बहुत डर गए। जैसे होता था ना कि बाद घरों में यतीम थे तो खाना इकट्ठा पका लेते थे, सहूलत होती थी, उन्होंने उनके खाने के बर्तन अलग कर दिए। उनका जो खाना बच जाता था ना वो भी नहीं खाते थे, हत्ता कि वो सड़ जाता था, इतनी उन्होंने एहतियात जो थी वो की। क्योंकि कुरान में ये आयतें नाजिल हो गई कि जो यतीम के माल में से खाते हैं गोया कि वो आग से अपने पेटों को भरते हैं, ये सूरत निसा में है। तो लोग इतना डर गए कि फिर उनको बताया गया कि हाँ तुम उनके माल में से अगर तुम्हें जरूरत है तो खा सकते हो, लेकिन ये कि उनको धोखा देना नहीं, उनकी जायदाद से उनको महरूम करना नहीं, उनको नुकसान पहुंचाना नहीं। यानी माली तौर, इंतजामी तौर पर अगर मुश्किल आ रही है तो खाना इकट्ठा पकाया तो जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि जिसका बाप नहीं है, जिसका सरधरा कुछ नहीं है तो उसको बिल्कुल ही उसके माल से महरूम कर दिया जाए। तो अब क्या था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने मुसलमानों में से किसी यतीम को ले लिया और उसे अपने खाने और पीने में शरीक कर लिया, अल्लाह उसको बिल जरूर जन्नत में दाखिल करेगा, सवाए इसके कि इसने कोई ऐसा जुर्म किया हो जो नाकाबले माफी हो। इसी तरह जो है एक शख्स ने रसूलुल्लाह के पास आकर कहा कि मेरा दिल बहुत सख्त है। हमने दिल की सख्ती के बारे में पहले भी पढ़ा था ना कि दिल की सख्ती का इलाज कुरान की तिलावत है, फिर पढ़ा था कि मौत को कसरत से याद करना है। तीसरा इलाज क्या है कि जब उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दिल बड़ा सख्त है, दिल की सख्ती की शिकायत की, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इलाज क्या बताया? यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेरा कर और मिस्कीन को खाना खिलाया कर। इसको अहमद ने रवायत किया है कि यतीम के सर पर हाथ फेरना और मिस्कीन को खाना खिलाना, इससे दिल की सख्ती जाती है। इसी तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा तो تو سر کے جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھیرا ہر ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں ملیں گی. اور جس نے اپنے پاس رہنے والی کسی یتیم بچی یا بچے سے حسن سلوک کیا تو وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہے. پھر آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملایا جیسے اس طرح, جیسے آپ دیکھیں یہ شہادت کی انگلی اور یہ ساتھ ساتھ ہے نا, تھوڑا سا فاصلہ رکھے. آپ نے کہا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ہوں گے. آپ سوچیں کہ کسی کو جنت ملے اور رسول اللہ کا ساتھ ملے تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر کرنا کیا ہے, یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو جب ایسی آیات اور ایسی احادیث آئیں تو وہ سوسائٹی جس میں یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے, وہ سوسائٹی جس میں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا, ان کو مارا پیٹا جاتا تھا, تو ہر صحابی کا گھر یتیم خانہ بن گیا. لڑتے تھے صحابہ جب غزوات ہوئی اور بچے یتیم رہ گئے تو لوگ لڑتے تھے کہ یہ بچہ میں نے لینا ہے, یہ بچہ میں نے لینا ہے. آپس میں اس بات پر لڑائی ہوتی تھی. اور اب اگر کسی کا باپ مر جائے تو رشتہ دار میں کیا ہوتا ہے کہ دھکے دیتے ہیں کہ اس کو کون لے کے جائے نا. اب یہ کیا ہمارے گل مصیبت پڑ گئی. لیکن پھر بھی ہماری سوسائٹی میں بعض گھروں میں یتیموں کے ساتھ بہت حسن سلوک بھی کیا جاتا ہے اور بعض جگہوں پہ ان کے ساتھ بہت بدسلوکی بھی کی جاتی ہے. ان کو ان کی وراثت سے, ان کی جائیداد سے, ان کی فیکٹری سے محروم کیا جاتا ہے, ان کو دھکے دیے جاتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ برابری نہیں کی جاتی, حسن سلوک نہیں کیا جاتا. تو یتیم سے بدسلوکی کرنے سے ڈرنا چاہیے, ہے نا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب تک وہ کسی یتیم بچے کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے نا تو کھانا نہیں کھاتے تھے. ان کی بیوی کبھی کوئی کھانا پکاتی بہت اچھا اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے, بعض اوقات اتنا افورڈ بھی نہیں کیا جا سکتا, تو چھپا کر بھی کچھ دیتی تھی نا تو کیا کرتے تھے کہ راستے میں, کیونکہ وہ یتیموں کو مسکینوں کو اپنے گھروں میں گھر میں لے کر آتے تھے تو لوگ ان کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے. وہ جب آ رہے ہوتے تھے نا لوگ راستے میں بیٹھ جاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے کوئی چیز پکائی تو ان کو کہا کہ تمہیں کچھ الگ دے دوں گی, ان کو اٹھوا دیا وہاں سے. اور جب وہ آئے تو کہنے لگے آج بڑی عجیب بات ہوئی کہ راستے میں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا نا, تو مطلب وہ ساتھ لے آتے تھے. اور بعض اوقات گھر والوں پہ یہ چیز گراں لگتی ہے نا کہ وہ چیز ختم ہو گئی یا تھوڑی تھی, لیکن یہ تھی صحابہ کی محبت قرآن سے اور پھر اللہ کے نبی کے احکامات سے نا. اور مجھے اور آپ کو اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم یتیم کے ساتھ کتنا لطف کرتے ہیں, کتنی شفقت سے پیش آتے ہیں اور کتنا حسن سلوک کرتے ہیں. اور ہاتھ پھیرنا بڑا آسان ہے, ایسے سر پہ ہاتھ پھیر دیا. اس سے مراد صرف ہاتھ پھیرنا نہیں ہے جو ہم پھیر دیتے ہیں, وہ تو بڑا آسان ہے. ہاتھ پھیرا تو اس کا مطلب ہے ہر گناہ معاف ہو گیا, جتنے بال ہے اتنے گناہ نہیں. ہاتھ پھیرنے سے مراد کیا ہے کہ دل کی محبتوں سے ان کو چاہو, ان کی ضروریات کو پورا کرو. جب اپنی عید کا خیال آئے تو اپنے خاندان اور ہمسایوں میں جو یتیم ہیں پھر ان کو بھی ہم یاد رکھیں. پھر اسی طرح جب اپنے بچوں کی کوئی گریجویشن ہے, کوئی خوشی کا موقع ہے تو دوست احباب میں رشتہ داروں میں جو یتیم ہیں پھر ان کا بھی خیال رکھنا. پھر اسی طرح جن کے سر پر باپ نہیں ہے وقتاً فقتاً, آپ دیکھیں بہت سی باتوں پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے والد آئیں گے, آپ کے بابا آئیں گے تو یہ کریں گے نا. ایک عجیب چھاؤں ہے, ایک عجیب چھتری ہے, بڑا خوبصورت ہے باپ کا رشتہ. اور اس کو باپ کے رشتے کو جو جن کے سروں پر باپ ہے نا, ایک تو ہو جاتے ہیں گھروں میں چھوٹے موٹے مسئلے, ماں باپ میں چھوٹی موٹی لڑائی بھی ہو جاتی ہے, ہو سکتا ہے کبھی ماں کا غصہ زیادہ ہو کبھی باپ کا, لیکن بہت خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جو باپ ماں کے بارے میں بچوں کو کچھ نہ کہے اور جو ماں باپ کے بارے میں کچھ نہ کہے. ہاں کچھ بھی حالات کیوں نہ ہو, ہمیشہ باپ کی خود بھی ماں عزت کرے اور باپ بچوں کو بھی عزت کرنے کے لیے کہے. اور جو ماں خود اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اور بچوں کو بھی کرنے کے لیے کہتی ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ گھر بڑا خوبصورت گھر ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہم خود جب نالا ہوتے ہیں نا تو پھر ہم بچوں سے بھی کہتے ہیں تمہارا باپ ہی ایسا ہے, وہ ہے ہی ایسا نا. تو یہ باپ بڑی نعمت ہے. میں یہ نہیں کہتی ماں بڑی نعمت نہیں ہے, ماں بھی بہت بڑی نعمت ہے, دونوں ہی بہت بڑی نعمت ہے, دونوں کی قدر کرنی چاہیے. اور جن کے گھروں میں جب شام ہوتی ہے تو باپ نہیں آتا, ان سے پوچھیں باپ کی قدر کیا ہے. ان سے پوچھیں جو بیوہ ہیں کہ وہ بچوں کی کیسے کفالت کر رہی ہیں. تو لوگوں باپ بڑی دولت ہے اور اس طرح اس کی یعنی حسن سلوک کرنا چاہیے کہ اپنے باپ کا جو سایہ بچوں کے سر پر ہے تو اس سے محبت کرنا, اس کی عزت کرنا, اس کا خیال رکھنا اور کمی بیشی کو اگنور کرنا. اور دوسری طرف جو ہے جن کے گھروں میں باپ نہیں آتا جو یتیم ہیں ان کا بھی خیال کرنا. حتیٰ کہ کوئی عورت جیسے اس کے جو گھر میں بچے پل رہے ہیں, اس کے یعنی اس کی دوسری شادی ہوئی ٹھیک ہے, اور اس کے نہیں ہے دوسرے کے ہیں, ان کے ساتھ بھی اگر وہ حسن سلوک کرے گی تو اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا. اگر وہ کمائی کرتی ہے, ان پہ خرچ کرتی ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے. پھر تیسری چیز ہے والمساکینہ, مسکین کون ہے؟ جو ضرورت مند ہیں. مسکین کون ہیں؟ جو حاجت مند ہیں, یعنی جو مفلس لوگ ہیں. انسان میں, انسان جو کہ میں اور آپ ہیں, دراصل حیوان کی طرح ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معاشرتی حیوان بنایا کہ ہم آپس میں محبت کرنا, ہمدردی کرنا, ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنا, یہ ہماری ضرورت ہے اور یہ ہماری مجبوری بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس لوگ جو ہیں, جو مسکین ہیں, ان کا خیال رکھنا, ان کی دلجوئی کرنا, اس کی بھی بڑی فضیلت بتائی. مفلس کون ہوتے ہیں؟ کہ جو غریب ہیں. مسکین کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے لیے جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے, اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی رقم نہیں ہے, محتاج ہے. ایک تو ہوتے ہیں نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ گھر گھر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ضرورت پوری کر لیتے ہیں. مسکین وہ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہے, ضرورت مند ہے, ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھو, ان کے چہرے کو پڑھو تو پتا چلتا ہے یہ ضرورت مند ہے. اس کی خود ہی اجازت نہیں دیتی کہ وہ آپ کو آگے ہاتھ پھیلائے. تو ان کا خیال کرنا, ان کی دلجوئی کرنا, اس کا بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ داخل ہونے والے عموماً مسکین لوگ ہیں. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ زیادہ تھا, نہ زیادہ پہنا, نہ زیادہ حساب, اور نہ زیادہ نہ شکری, ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیر جنت میں نہیں جا سکتے, امیر بھی جنت میں جا سکتے ہیں, لیکن شکر گزاری لازم ہے نا. حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ تعالیٰ وقت کے بادشاہ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آل داؤد کی طرح شکر ادا کرو. وہ بہت اچھا شکر ادا کرنے والے تھے. تو امیری میں بھی لوگ شکر کرتے ہیں, ہے نا. امیر رہ کر بھی جنت میں جایا جا سکتا ہے, لیکن اپنی امیری پر ناز نہ ہو, اپنی امارت پر ناز نہ ہو. یہ تو دولت تو ڈھلتی چھاؤں ہے, آج کسی کے پاس, کل کسی کے پاس, ہے نا. یہ ساری نعمتیں چھاؤں کی طرح ہیں, آج کسی کے پاس, کل کسی کے پاس. اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا, میں کہ تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون ہیں. ہم نے کہا کہ ضرور. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا, جنت کا بادشاہ وہ شخص ہوگا جو کمزور ہے, لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں, وہ دو پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے, کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا. اگر وہ خدا کے بھروسے پر قسم کھا لے تو خدا اسے سچا کر دیتا ہے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کوئی مسکین ہو اور ہو وہ نیک, تو لیکن ہم رشتہ نہیں کرتے. کوئی مسکین ہو وہ نیک, ہم اس کو دوستی کے لیے منتخب نہیں کرتے, ہے نا. تو اصل چیز کیا ہے کہ نیکی اہم چیز ہے نا. پھر یعنی اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جو بھی ضرورت مند ہیں, جو بھی غریب ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا. یہ جو کہا نا احسانہ, بالوالدین احسانہ, والدین کے ساتھ بھی ہے, پھر آگے ذی القربا کے ساتھ بھی یہی احسان کرنا ہے, والیتامہ کے ساتھ بھی کرنا ہے, اور مساکین کے ساتھ بھی کرنا ہے. کوئی کمی بیشی ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کرنی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اچھی بات کرنا. کیونکہ اچھا یہاں پر آپ غور کریں کہ اب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کر رہے ہیں, پھر رشتے داروں سے کر رہے ہیں, پھر یتیموں سے کر رہے ہیں, پھر مسکینوں سے کر رہے ہیں. تو اب کیا ہو گیا اگر ہم نے کوئی غلط بات کر دی؟ کیا ہو گیا اگر ہمارے اندر درشت روئی آ گئی, ہمارے اندر سختی پیدا ہو گئی؟ کیا ہو گیا اگر ہم پھر کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بھوکا ہے, یہ تو ننگا ہے, یہ تو ہے ہی ہر وقت مانگتا رہتا. جب والدین کی اتنی خدمت کرتے ہیں تو کیا ہوا اگر پھر ہم نے کہہ دیا کہ آپ تو ہر وقت آوازیں دیتی رہتی ہیں, آپ کو تو بولنے کی عادت ہے, آپ نے تو میرا ناٹکا بند کر دیا ہے, آپ نے تو مجھے تنگ کر دیا ہے نا. تو بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, خدمت میں کمی نہیں کرتے, مال دینے میں کمی نہیں کرتے, پر زبان بڑی گندی ہے, زبان بڑی گندی ہے. گھر میں یتیم پل رہے ہیں لیکن وہ کس طرح رہ رہے ہیں, کتنی باتیں کرتے ہیں, کتنا لان تان کرتے ہیں, وہ جانے اور ان کا خدا جانے, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اگلی بات بھی کہہ دی، فَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ناس پوری انسانیت، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی، ہے نا، مشرک بھی ہو سکتے ہیں. ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، جیسے ہم کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نمازیں نہیں پڑھتا نا، کسی کو سمجھتے ہیں یہ تو یہودی لگتا ہے، کسی کو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی کافر، ہے وہ مسلمان، کسی کو کہتے ہیں یہ تو ہو ہی منافق ہے، کوئی ہے مسلمان بد عمل ہے، اچھے کام نہیں کرتا، کوئی عورت ہے جلباب نہیں پہنتی، کوئی اسکارف نہیں پہنتی، کوئی نماز نہیں پڑھتی، ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے ساتھ رہتے ملتے جلتے اس طرح کے مختلف لوگ ہیں، ہم ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بڑے برے لوگ ہیں، بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، ہے نا. بعض اوقات بعض جو ہیں وہ بہت زیادہ دین کا کام کرنے والے بہت سختی سے پیش آتے ہیں دوسرے لوگوں سے، جو ان سے نچلے درجے کے، نچلے درجے سے مراد یہ استاد بھی ہو سکتا ہے کہ شاگردوں کے ساتھ سختی کرے، ہے نا، ان کے ساتھ اچھے سے بات نہ کرے. ایک تو یہ ہے نا کہ ادب سکھانے کے لیے جو ہے وہ بات کرنا بتانا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زبان ٹھیک نہ ہو. دوسرا یہ کہ جو ہمارے مختلف درجے کے رشتے بنتے ہیں، والدین ہیں، یتیم ہیں، پڑوسی ہیں، مسکین ہیں، ہم ان کے ساتھ کام تو کرتے ہیں، حسن سلوک بھی کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہم زبان اچھی کا استعمال نہیں کرتے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اچھی بات کرنی ہے سب سے کرنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة الجواز الجوزری، کوئی بدخو اور سخت گو آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا. جو سختی سختی کرتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سختی کرنے سے جو ہے وہ کیا ہوگا کہ بہت ڈسپلن آ جائے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ سخت باتیں کرنے سے پھر بڑا فائدہ ہوگا. اصولوں میں سختی ہونی چاہیے، گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے. یعنی کیسی سختی؟ ہاں ایک آپ جیسے کلاس ہے تو اس کے رولز ریگولیشن ہیں، اس کے ادب آداب ہیں کہ اتنے بجے شروع ہوگی، یہ اس کا یونیفارم ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اس میں باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں کچھ بیچنا نہیں ہے، یہاں پہ کچھ خریدنا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو سب سے قیمتی چیز یہاں پہ لینے آئے ہیں، ہے نا، ادھر ادھر کا پہ وقت ضائع نہیں کرنا، ٹائم ٹیبل ہے، کاغذ ہاتھ میں ہونا چاہیے، کاپی پین ہاتھ میں ہونا چاہیے، لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اصول ہیں. اب اس کو فالو کرنے میں سختی ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اس کرسی پہ بیٹھے وہ بیٹھ کر ہر وقت دھاڑتا رہے، بولتا رہے، برا بھلا کہتا رہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. تو استاد کا بھی یہی مقام ہے، والدین کا بھی یہی مقام ہے، اور ہر مسلمان کا یہی مقام ہے جو دوسرے کے ساتھ جب حسن سلوک کرتا ہے تو بات بھی اچھی کرے. تو یہاں پر بھی پھر ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم یہی تو چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے نزدیک ہم اللہ بھی ہمیں پسند کرے اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کرے. تو قیامت کے روز رسول اللہ نے فرمایا، میرے نزدیک سب سے برا وہ ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ جو بکواس کرنے والے لوگ ہیں، اور ایسے جو بہت زیادہ باتیں، بریدہ دہن، بہت منہ کھلا رہے، جن کا بہت باتیں کرنا، ان کے جھوٹے مدعی اور متکبرین. تو اس سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کا کیسا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو پھر زبان. رسول اللہ نے فرمایا نا، تم اگر اپنی زبان کی ضمانت دو اور شرمگاہ کی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور میں اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ ہم تو اس پر خوب خوش ہوتے ہیں کہ ہم اتنا حسن سلوک کر رہے ہیں، اتنے ادائے حقوق کر رہے ہیں، حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں، اتنا پیسہ بھیج رہے ہیں والدین کو، اور پھر وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں نا، ہے نا. بعض لوگ والدین کے لیے ملازمہ رکھ کر دیتے ہیں، کپڑے رکھ کے دیتے ہیں، اے سی، گھر، سب کچھ، لیکن یہ کہ والدین کو خود میسر نہیں ہوتے، تو یہ بھی حسن سلوک نہیں ہے. ساری باتیں تو یہاں پر بات کیا بتائی گئی کہ شریفانہ بات کرنی ہے. دل میں جیسے دن لوگوں کی انسان خدمت کرتا ہے نا، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر بہت سی غلطیاں بھی کرتے ہیں، ان کی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں نا، تو پھر لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا اس کو ضبط کرنا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کو ضبط کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. پھر دوسری بات کیا ہے کہ ان کی عزت نفس کو میں کوتاہی نہیں کرنی، ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. کسی کو ہم کوئی کسی کی فیس دے دیتے ہیں, کسی کو کتابیں دے دیتے ہیں, کسی کو رائڈ دے دیتے ہیں, تو پھر بھی بعض اوقات ہم کچھ باتیں کر دیتے ہیں, ادھر کر دی ادھر کر دی. تو اس میں بھی یہ ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے, اس کے دل کو زخمی نہیں کرنا چاہیے. اور پھر جب انسان جس کی بہت خدمت کرتا ہے نا, جس سے حسن سلوک کرتا ہے, جس کے ساتھ رہتا ہے, اس سے نا رنجش بھی ہو جاتی ہے, اتنا کیا اتنا کرتی ہوں, بھاگ بھاگ کے جاتی ہوں, اس کے باوجود یہ خوش ہوتی نہیں, ہے نا. تو پھر کیا ہے کہ اس وقت ہماری آواز کرخت ہو جاتی ہے. مثلا ایک دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہے, ہم نے ان کو چائے کی پیالی ہی دینی ہے صرف. اب ہم نے دی تو صحیح وقت پر نہیں دی, وہ ہم سے ناراض ہو گئی. اب یہ کہ ہم الٹا اور ان پر پھر ناراض ہوتے ہیں کہ اب دے تو رہی ہوں, اتنے تو کام ہے, اب میں کیا کروں. ایک آپ ہی کی تو خدمت نہیں نا کرنی, اور بھی بہت سے کام ہیں. تو ہم اس پر ناراض ہو گئے, ہم نے اچھی بات نہیں کی. تو یہ کیا ہے, وقول للناس حسنا, کرخت بات نہیں کرنی, ناگوار نہیں, پرش کلامی نہیں ہونی چاہیے. ان تمام چیزوں سے روکا اور پھر کہا کہ اچھے انداز میں بات کرنا اور تسلی اور تسکین کے لیے جو بہتر بات ہے حسنا. یعنی پہلے تو تھا نا کہ احسان کے درجے کی خدمت کرنی ہے, اب احسان کے درجے کی بات بھی کرنی ہے. تو احسان کے درجے کی بات وہ ہوتی ہے جس میں تلخ کلامی نہ ہو, جس میں توہین نہ ہو, اور جس میں دل آزاری نہ ہو. پھر فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو, وَآتُ الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کرو. یعنی نماز خود بھی پڑھنی ہے اور سب کو پڑھانی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زکات بھی دینی ہے. اور زکات کیا ہے, فرض ہے. اس کے علاوہ انفاق بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن زکات جو ہے وہ فرض ہے, وہ بھی ادا کرنی ہے. تو سب سے پہلے عبادت کا ذکر تھا. کس کی عبادت؟ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اللہ کی عبادت, حقوق اللہ. پھر اس کے بعد حقوق العباد کا ذکر آیا, جس میں والدین, رشتہ دار, یتیم اور مسکین, اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں جسمانی مشقت بھی, مالی مشقت بھی, اور جسم کے ساتھ ساتھ زبان بھی. یعنی عمل بھی اچھے ہونے چاہیے اور باتیں بھی اچھی ہونی چاہیے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں فلاں بہت اچھا ہے, جس کی عبادت اچھی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں وہ بہت اچھا ہے, ہو سکتا ہے اس کی باتیں بہت خراب ہوں. تو دونوں باتیں ہی اہم ہیں. اب پھر بعد میں پھر عبادت کا ذکر آ گیا, نماز اور زکات, ہے نا. توحید کے بعد حقوق اللہ کا ذکر آیا اور پھر عبادت کا ذکر آیا, ہے نا, نماز اور زکات. تو یہاں پہ صرف تھوڑے سے حقوق کا ذکر کیا گیا اور تھوڑی دو ہی عبادتوں کا ذکر کیا گیا, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہی کرنا ہے, باقی سب جو رشتے ہیں ان کو بھی نبھانا ہے, اور باقی ساری جو عبادتیں ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے. اور پھر فرمایا آگے کی عبادتیں بہت اہم ہیں, ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون, پھر تم اس کے بعد جو تھے وہ پھر گئے. یہ جو تم نے عہد کیا تھا نا کہ اللہ کی بندگی بھی اور سارے جو یہ حقوق العباد ہیں یہ ہم ادا کریں گے, جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے, پھر وہ اس سے پھر گئے, پھر انہوں نے وہ میثاق جو تھا اس کو پورا نہ کیا. اور بات پھر صرف بنی اسرائیل کی نہیں ہے, بات تو آپ کی بھی ہے, بات میری بھی ہے, ہم سب مسلمانوں کی ہے, سب نے یہ کام کرنا تھا. اور آج دیکھ لیں کہ ہم جو ہے ان چیزوں سے, حقوق اللہ اور حقوق العباد سے کتنا ہٹے ہوئے ہیں. پھر تم اس سے پھر گئے, الا قلیلا منکم, مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگ بچ گئے, یعنی تھوڑے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, زیادہ نہیں کر رہے. وانتم موردون, اور اب تک تم چڑائی کے رخ پر کھڑے ہو. جب کسی کے ہم سامنے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اس کی خدمت کرتے ہیں اور پھر اسے پلٹ جاتے ہیں, اعراض کر لیتے ہیں, پھر اسے منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی ایک یہ نہیں کہ تم جو تھے وہ تولی تم تھے کہ تم ان سے پھر گئے, بلکہ وہ انتم موردون, اب تک اعراض کی کیفیت میں کھڑے ہو. تولا جو تھا نا کہ ولا, منہ پھیر لیا, اور پھر اب تک موردون ہو, اب تک تم ایک سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو, اب تک جو ہے تم ان کا خیال نہیں کر رہے. پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور تم سے یہ وعدہ بھی تو لیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ چار ان کے لیے خاص حکم تھے, چار عہد تھے بنی اسرائیل سے جو یہود سے لیے گئے تھے کہ وہ نہیں کریں گے. پہلا کیا تھا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ, کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. دوسرا کیا تھا؟ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرو گے, یعنی جلا وطن نہیں کرو گے. ثم اقررتم وانتم تشهدون, تم نے اس کا اقرار بھی کیا، تم نے اس کا وعدہ بھی کیا، تم اس پر گواہ بھی ہو، تم نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم خون نہیں بہائیں گے، ہم ایک دوسرے کو اس کے گھر سے نہیں نکالیں گے، لیکن اور تم اس کی گواہی بھی دے رہے ہو، لیکن پھر کر کیا رہے ہو؟ تم ان تم ہا اولائی تک تلون، ہاں تم وہی تو ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ کیا کرتے ہو، تک تلون انفسکم، کہ تم اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو. تو وعدہ کیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، لیکن تم کیا کر رہے ہو، خون بہا رہے ہو، قتل کر رہے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور پھر تم اپنے برادری کے لوگوں کو، اپنے رفیقوں کو، اپنے ساتھیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ان کی بستیوں سے نکال دیتے ہو، ان کے شہروں سے نکال دیتے ہو. یعنی جو دو وعدے ہم نے ابھی پڑھے ہیں، تم دونوں کے الٹ کر رہے ہو. یہ جو ہے نا ثم، پھر انتم ہاؤلائی، تم ہی تو ہو، کوئی دوسرے نہیں ہیں، وعدہ بھی تم ہی نے کیا اور انکار بھی تم ہی کر رہے ہو. ٹھیک ہے، یعنی وعدہ نبھایا نہیں تم نے. پھر تیسری بات کیا تھی، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. تیسری بات کیا تھی کہ ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کریں گے، یعنی ظلم اور زیادتی کے ساتھ اب تم ان کے خلاف مدد کر رہے ہو. اگر خالی ہوتا نا تظاہرون تو معنی کیا تھے اس کے، تظاہرون کے سے مدد کرنا، تو جب علا آ گیا تو معنی کیا ہے کہ تم جو ہے ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو لا ما لن لم کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا، علا ہی یہی معنی دے رہا ہے. تو اللہ نے تیسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کریں گے. چوتھی بات کیا تھی، وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں گے تو فدیہ دو گے تم ان کا، یعنی فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کرو گے. تو چار ان سے وعدے لیے تھے، خون نہ بہانا، ان کو جلا وطن نہ کرنا، ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کرنا، اور آخری بات کیا تھی کہ اگر کبھی وہ قیدی بن گئے آپس میں تمہارے بھائی تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لینا. لیکن ان کا معاملہ کیا تھا کہ مدینہ میں اوس اور خزرج کے لوگ جو تھے، یہ دو قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے تھے، اور ادھر سے مدینہ کے اندر دو قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے، قریدہ اور بنو نذیر، تیسرا بھی تھا بنو قینقا، وہ تھوڑا دور تھا. تو یہ جو دو قبیلے تھے نا، قریدہ اور بنو نذیر، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے. اب کیا تھا کہ ان کی آپس میں نا، انہوں نے آپس میں حلیف یہ بن گئے تھے، دوست بن گئے تھے. اور دوست تو کیسے بنے تھے کہ اوس کے ساتھ بنی قریدہ کے لوگوں کی دوستی تھی اور خزرج کے ساتھ بنی نذیر کی دوستی تھی. یعنی اگر اوس کے لوگوں کی لڑائی ہوتی تھی تو بنی قریدہ ساتھ دیتے تھے، اور خزرج کے لوگوں کی لڑائی ہوتی تھی تو بنی نذیر کے لوگ جو تھے وہ ساتھ دیتے تھے. تو ایک دوسرے کے کہ یہ گلے کاٹتے تھے. اب جب یہ فطری سی بات ہے کہ بنی نذیر ساتھ دے گا خزرج کا، تو اب لڑائی میں کون ہے سامنے، بنی قریدہ آ گیا نا، ایک طرف اوس ہے تو قریدہ بھی ہے، تو اپنے بھائیوں کا ہی گلا کاٹ رہے ہیں، بھائیوں کو ہی قتل کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ بھائیوں کو ہی قیدی بنا رہے ہیں. تو اس طرح اب جب ان سے کہا جاتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے دراصل انہوں نے ان کو پورا ہی نہیں کیا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ، ان کا تو گھروں سے نکالنا تم پر حرام تھا. اب یہاں پر جو ہے نا کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ، جب وہ قیدی بن کر آتے ہیں تم ان کا فدیے کا لین دین کرتے ہو. اب کیا ہوتا کہ جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو ایک طرف بنو قریدہ ہو جاتے، ایک طرف بنو نذیر ہو جاتے، اپنے حلیف کا وہ ساتھ دیتے ہے نا. تو اگر بنو قریظہ کے لوگ جو تھے وہ جنگی قیدی بن کر آتے تو پھر بنو نذیر کے لوگ جو تھے نا پیسے دیتے کہ ان کو چھڑانا ہے، اب قیدی بن گئے یہ لوگ نا، جب وہ قیدی بن جاتے تو کہتے چھڑانا. سارا تفادن، تم فدیہ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فدیہ دینا تو بعد کی بات ہے، میں نے کہا تھا کہ ان کو تم چھڑانا فدیہ دے کے، لیکن میں نے تو کہا تھا گھروں سے نکالنا ہی نہیں ہے، جنگ ہی نہیں کرنی. وہ ہوا محرم علیکم اخراجہم, تم پر تو حرام تھا کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکالتے. یعنی اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ یعنی جب ان سے پوچھا جاتا نا کہ تم جو یہ جنگ کرتے ہو تو اللہ کے کس حکم کے تحت کرتے ہو, تو پھر وہ یہ کہتے کہ کیا کریں, اپنے دوستوں کو ذلیل نہیں کر سکتے, یعنی ہمارا حلیف ہے. یعنی بنی نذیر کہتے کہ خزرج ہمارا دوست ہیں, ایگریمنٹ ہے ان سے ہمارا, اور بنو قریظہ کہتے کہ اوس ہمارے دوست ہیں, ان سے ہمارا ایگریمنٹ ہے. اب دوستوں کی مدد تو کرنی ہے, ذلیل نہیں کر سکتے. اللہ کے خلاف تین کام کرتے تھے, ہے نا, اور چوتھا کام مان لیتے تھے. تین کام کیا کرتے تھے؟ کہ اپنے بھائیوں کے خلاف قتل کرتے تھے, یعنی ان کا خون بہاتے تھے. دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے. تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ کہ ظلم اور زیادتی کے خلاف مدد کرتے تھے, غلط کاموں میں جنگ کرتے تھے. ایک کام یہ کرتے تھے, جب وہ جنگی بن کر آ جاتے تھے نا, پھر ان کو پیسے دے کے چھڑا لیتے تھے. تو تین کام تو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے تھے, چوتھا وہ کہتے تھے کہ اب اللہ کا حکم ہے نا فدیہ دے کے ان کو چھڑانا, تو پھر ہم یہ تو اس لیے فدیہ دے کے چھڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہوا محرم علیکم اخراجہم, ان کا تو نکالنا ہی تمہارے لیے جو تھا وہ حرام تھا. پھر فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی تین کام اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہو اور ایک کرتے ہو جو تمہاری مرضی کا ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کے کچھ حصوں پہ عمل کرنا اور کچھ پہ نہ کرنا, جیسے وہ تورات کے کچھ حصوں پر عمل کرتے تھے اور کچھ پر نہیں کرتے تھے. آج ہم بھی کرتے ہیں نا ایسے ہی, جو آسان لگتے ہیں, جو میٹھے لگتے ہیں, جو اچھے لگتے ہیں. مثلاً کھانا کھانے کے ساتھ میٹھا کھانا, یہ سنت ہے, یہ ہمیں بھولتی نہیں ہے, ہے نا. بہت سی ایسی چیزیں ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے. اور اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت کیا تھی؟ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب آ جائے, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا, بدی سے منع کرنا. اس کے لیے میں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہے نا. اللہ کے نبی معلم بنا کر بھیجے گئے تھے, تعلیم دینے والے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم اتنی محنت نہیں کر سکتے, نہ بابا نہ یہ مجھ سے نہیں ہوتا, ہے نا یہ بات. تو کتاب کے ایک حصے پر ایمان لانا اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرنا, اور آج مسلمانوں کے ساتھ بھی جو ہے یہی معاملہ ہے کہ وہ کچھ حصوں پر قرآن مجید کے کچھ حصوں پر عمل کرتے ہیں اور کچھ پر چھوڑ دیتے ہیں. پھر فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم, اس کا کیا بدلہ ہو جو تم میں سے ایسا کرے؟ یعنی اگر تم میں سے جو لوگ بھی ایسا کریں تو اس کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا سزا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا, کہ دنیا کی زندگی میں ان کو رسوائی ملے, ذلت ملے, دنیا کی زندگی میں ان کو ذلیل اور خوار کیا جائے. کیوں خوار کیا جائے؟ کہ جب اللہ کے ساتھ بندگی کے وعدے کو پورا نہیں کیا, جب حقوق اللہ ادا نہ کیے جائیں, جب حقوق العباد ادا نہ کیے جائیں, ہے نا, جب اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ نہ کیا جائے, جب کتاب پر ایمان نہ لایا جائے. ایمان یہ نہیں ہوتا کہ علم حاصل کر لینا, وہ تو ابلیس کے پاس بھی بہت زیادہ تھا, علم کی وجہ سے ہی تو فرشتوں سے مل گیا تھا, لیکن جب اس نے عمل نہ کیا تو کیا ہوا؟ پھر وہ کافروں میں شامل ہو گیا نا, انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. تو خالی علم جو ہے اسے رب کی رضا اور جنت نہیں مل سکتی جب تک کہ عمل نہ کیا جائے. خالی ایمان لانا اور عمل نہ کرنا, کچھ حصوں پر ایمان لانا اور کچھ پر عمل نہ کرنا, تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں ذلت اور خواری. اور آج مسلمان بھی اس لیے ذلیل اور خوار ہیں کہ ہم قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے, ہم قرآن مجید پر عمل نہیں کر رہے. ہم پڑھتے تو ہیں, حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں. تو خدا کی قسم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی یہ قرآن ہے کہ جو کچھ قوموں کو اٹھائے گا اور کچھ قوموں کو گرائے گا, کچھ کو عزت دے گا اور کچھ کو ذلیل اور خوار کرے گا. تو آج یہی بات ہے کہ جو بھی یعنی اس کے خلاف کرے تو اس کا کیا بدلہ ہے؟ فما جزاؤ, اس کی کیا سزا ہے؟ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے نا, دنیا میں بھی ذلیل, کہ دنیا کے فائدوں کی خاطر اللہ کو اور اللہ کے قانون کو جب چھوڑ دیا, اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. يُرَدُّونَ, جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ہے کوئی چیز دی ہے, آپ اس کو واپس دے دیتی ہیں, لیکن یہاں پہ شد ہے, تو بار بار واپس کرنا, يُرَدُّونَ, لوٹا دینا. جیسے جو لوگ عذاب میں ہوں گے نا, وہ چاہیں گے عذاب سے نکل آئیں, عذاب بہت سخت ہوگا لیکن فرشتے ان کو نکلنے نہیں دیں گے، ان کو عذاب میں دوبارہ بھیج دیں گے، عذاب میں ان کو پھر پھیر دیں گے۔ رد کر دینا، آپ کوئی بات آپ سے کرتا ہے آپ اس کو رد کر دیتے ہیں، تو شدید ترین عذاب کی طرف آخرت میں پھیرے جائیں گے بنی اسرائیل کے لوگ، اور وہ تمام لوگ جو کہ کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر نہیں لاتے اور میثاق کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ ان حرکات سے واقف ہے۔ پھر فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی۔ کہ کتنا نقصان کا سودا کیا کہ دنیا جو تھی وہ خریدی آخرت کو بیچ کے، حالانکہ آخرت بہتر تھی، اچھی تھی، باقی رہنے والی تھی اور ہمیشہ کی تھی، اس کے بجائے دنیا لے لی۔ تو دنیا کے فائدوں کی وجہ سے اسلام پر عمل نہ کرنا ہے نا، دنیا کی عزت کی خاطر، دنیا کو راضی کرنے کی خاطر انسان جو ہے وہ اللہ کی بندگی نہ سیکھے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی نقصان کا انہوں نے بزنس کیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، تو نہ تو ان کا عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو بدلہ ان کو کیا ملا؟ نمبر ون خزی فی الحیات الدنیا۔ دوسرا بدلہ کیا ملا؟ قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب۔ تیسرا بدلہ کیا ہے؟ کہ ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، نہ عذاب یعنی عذاب میں ہی رہیں گے، نکل بھی نہیں سکتے، یردون اسی میں رہیں گے۔ تیسرا کیا ہے؟ کم نہیں کیا جائے گا، وہ چاہیں گے کم کر دیں۔ اور چوتھا کیا ہے؟ کہ ان کی کوئی بھی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور مسلسل اس کے بعد رسول بھیجے، پے در پے ایک کے بعد دوسرا، پے در پے رسول بھیجے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے تورات دی لیکن اور بھی رسول بھیجے۔ تو جن نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ یہ ہے، زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے حضرت ہارون علیہ السلام، ذوالکفل، الیاس، الیسع، داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان ہیں، لقمان ہیں، لقمان کے بارے میں اختلاف ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی تھے، پھر عزیز ہیں، عزیر، عزیز نہیں عزیر، یونس، ذکریہ، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ سارے نبی جو ہیں، پیغمبر جو ہیں وہ بھیجے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اس کے بعد پے در پے یہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، بینات سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ بھی بینات ہے کہ مردوں کو وہ زندہ کرتے تھے، وہ کوڑی اور اندھے کو سخت ہاتھ لگاتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا، وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا، اور وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ لوگ کھا کر کے آئے ہیں اور لوگ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن وہ یہ سارے کام حصے کرتے تھے بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ بینات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد روح القدس سے کی۔ روح القدس سے مراد جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ آپ کی یہ سارے جو بھی معجزات تھے اس میں بھی انہوں نے آپ کی مدد کی، اور جب بنی اسرائیل نے آپ کو جو ہے وہ مارنا چاہا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، تو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کی مدد کی۔ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی بھی چیز لے کر آیا، لا تہوا یعنی تمہاری خواہشات نہیں چاہتی تھی، تم نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفسوں کے خلاف، تم نے پھر کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے کبر کیا ہے۔ کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے سرکشی ہی کی، تم نے انکار کیا، کبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے اور ایک ایک کو وہ جھٹلاتے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کیسے کیسے معجزے ان کو ملے اور انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، پھر انہوں نے دوسرے گروہوں کو قتل کیا. تو قتل جن کو کیا ان میں حضرت ذکریہ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں. تو صرف یہ دو ہی مراد نہیں ہے، ورنہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے نا. تو کذبتم میں بھی تم ہے، بہت سو کو جھٹلایا، اور تقتلون بہت سو کو تم نے قتل کیا. تو اے بنی اسرائیل، یہ تمہاری کیسی برے اعمال کی فہرست ہے، یہ تمہاری کیسی تاریخ ہے، تم نے کیا کیا کیا. اتنا کچھ کرنے کے بعد وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے نا محفوظ ہے، ان پر کوئی بھی باطل رنگ نہیں چڑھ سکتا، یہ کوئی بھی برا اثر جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے، یعنی کوئی بھی فضول قسم کی باتیں ہمارے دل دماغ میں نہیں آتی. پھر اس کے علاوہ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم، یعنی جیسے ان میں جب کہا جاتا تھا کہ مطلب وہ گھمنڈ میں ہیں، وہ غرور میں ہیں، تو اور وہ نبی کی باتیں چونکہ مانتے نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، جو ایسے ہی نکمی قسم کی باتیں ہیں، جو معقول باتیں ہیں، وہی ہم سمجھتے ہیں، دوسری باتیں ہم نہیں سمجھتے. تو وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے یہ محفوظ ہیں، ان پر کوئی چیز جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، غلاف میں ہیں، بند ہیں. پھر فرمایا بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت کر دی ہے. جب جس پر لعنت ہو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو لان تان کریں. بعض لوگ اپنے بچوں کو، بعض مسلمان بعض مسلمانوں کو لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، اور کم ہی یہ ایمان لاتے ہیں، فَقَلِيلٌ لَمَّا يُؤْمِنُونَ، تھوڑے ہی لوگ جو ہے ان میں سے ایمان لائے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ ساتھی تھے جو کہ ایمان لائے تھے. وہ تورات پر بھی ایمان لائے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لائے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے جو تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ ان کا حال کیا تھا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ اس کی آمد سے پہلے، یعنی رسول اللہ کے آنے سے پہلے، کتاب کے آنے سے پہلے، یہ کیا کرتے تھے؟ وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا کتاب آئی قرآن، تو اس سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ وہ جب نبی آئے گا تو دیکھنا ہے مشرکوں، جو مکہ کے لوگ یا عرب کے لوگوں سے ان کی یہودیوں کی لڑائی ہوتی تھی نا، تو کہتے تھے کہ دیکھنا پھر ہم تم سے فتح لیں گے اور اپنی شکست کا بدلہ لیں گے. پہلے تو دعائیں مانگا کرتے تھے. فلما جاءهم ما عرفوا، جب وہ آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، تو اس کا انکار کر دیا. مگر وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو اسے ماننے سے انکار کر دیا. اس سے مراد کیا ہے؟ جاہم، کیا چیز آئی ان کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید، تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو بس اللہ کی لعنت ہے ایسے کفر کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے. سمجھ آ گئی یہاں تک ساری بات کی؟ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے بے سمشترو بہی انفسہم ان یکفرو بما انزل اللہ بغیاً، کیسا برا ہے کہ جس سے یہ اپنے نفس کی تسکین کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے دی ہے، کہ یہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی ہے، بغیاً، ضد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں کہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. اپنے آپ کو بیچنا کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کی بجائے، اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے نا، آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لینا، تو یہ اپنے آپ کو بیچنا ہے. تو یہی بات ہے کہ بے سمجھتا رہو بہی انفسہم, کتنا برا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا, یعنی اللہ کی بندگی کی ہی نہ, اللہ کے میثاق کو پورا کیا ہی نہ, یکفرو کہ انہوں نے کفر کیا. کیوں کفر کیا؟ بما انزل اللہ بغیاً, یعنی جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا تھا اس سے کفر کیا, ضد کی وجہ سے, بغاوت کی وجہ سے. ضد اور بغاوت اور حسد کیا تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یہودیوں میں سے نہیں آئے نا, تو یہ اس بات پر ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں آئے, تو پھر یہ مخالف بن گئے. پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے, لیکن جب یہ بنی اسرائیل میں سے نہ آئے, بنی اسماعیل میں سے آئے, تو پھر یہ ان کے مخالف بن گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بغیاً, بغاوت کی وجہ سے, اَن یُنزل اللہ من فضلہ, کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے, من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نازل کرنے سے مراد کہ اللہ جس کو چاہے نبی بنائے, جس میں چاہے قرآن مجید نازل کرے. ایسا نہیں ہے کہ ضرور پھر بنی اسرائیل میں نبی آنا تھا, تو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نبی بنائے, جس پر چاہے کتاب نازل کرے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ چاہیں تو اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ضد کی وجہ سے کہ نبی ان میں سے نہیں آیا, تو انہوں نے نہ تو نبی پر ایمان لائے نہ کتاب پر ایمان لائے, اور الٹا انہوں نے اس کی کفر کیا, اس کی مخالفت کی, حالانکہ نبی کا اور کتاب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی بھی آنے والا ہے اور کتاب بھی ملنے والی ہے. اور جب وہ بنی اسماعیل میں آ گئے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فباؤ غضب علی غضب, تو یہ غصے پہ غصہ لے کے لوٹے, یہ اللہ کی ناراضگی پر ناراضگی کے مستحق ہو گئے. کیوں اللہ کی ناراضگی پر ناراضگی؟ کیونکہ ان کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے. نبی کی موجودگی میں بچڑے کی پوجا کرنا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا کہنا نہ ماننا, شرک کرنا, منوسلوا کا اترنا, پھر اس کا انکار کرنا, اور بے شمار نعمتیں, اور ہر نعمت کا ان کا انکار کرنا, اور اس کے ساتھ پیارے رسول کا بھی انکار کرنا. تو پھر اللہ کا غضب پہ غضب, غصے پہ غصہ جو تھا وہ ان پر ہے. اور کیا ہوگا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور کافروں کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ نے نازل کیا ہے, یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ, پیارے رسول پر ایمان لاؤ, اور جو کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے, قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, کہتے ہیں اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا, یعنی تورات پر ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے؟ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ, اور جو اس سے ہٹ کر ہے اس کا انکار کریں گے. تو کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے. بما وراء, جو اس کے پیچھے ہے, جو اس سے ہٹ کر ہے, انجیل کا بھی انکار, قرآن کا بھی انکار, صرف تورات کو ہم تو مانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ, کیا فرمایا؟ کہ وہ حق ہے اور تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے. قرآن مجید جو ہے وہ حق ہے, پیارے رسول جو ہے وہ حق ہیں, اور تصدیق کر رہے ہیں, یعنی وہ مان رہے ہیں کہ ہاں تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے, موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں, اس کا یہ انکار کر رہے ہیں. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تورات جب اللہ کی طرف سے تھی تو اس کو تو مانا بنی اسرائیل نے, جب قرآن اللہ کی طرف سے تھا پھر اس کو کیوں نہ مانا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے تھے, ان کو مانا, تو پیارے رسول کو کیوں نہ مانا؟ تو گویا کہ اگر انہوں نے قرآن کا انکار کیا اور پیارے رسول کا انکار کیا, تو انہوں نے تورات کا انکار کیا. ٹھیک ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, کیونکہ تورات کے اندر ہی تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے اور قرآن پر بھی ایمان لانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ حق ہے اور تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. جو جو کچھ بھی قرآن مجید پیش کر رہا ہے اس تعلیم کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، تورات کے مطابق ہی ہے، جو کچھ انہوں نے چینج کر لیا اس کو اگر چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو پھر تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ تم کہتے ہو نا ہم تو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر ایمان لائیں گے. نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا، تو اللہ نے تمہاری طرف تورات بھیجی، اللہ نے تمہاری طرف بہت سے انبیاء بھیجے، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ تم ان پر ایمان کیوں نہ لائے؟ ان کی شریعت کے مطابق کیوں نہ چلے؟ تو اگر تم سچے ہو، فلیما یہ زور دینے کے لیے ہے، یہ ان کو احساس دلانے کے لیے، فلیما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. تو ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے، اگر ایمان تھا تو پھر کیا تھا کہ پھر عمل کرنا چاہیے تھا. کہ تورات پر جب تم ایمان لاتے ہو تو تورات ہی میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی نبی جب آئے گا جو تورات کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا اور تورات ہی کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے گا، تو پھر تم اس کو قتل کیسے کر سکتے تھے؟ تم نے ان کو قتل کیا، اور یہ کہ بہت سے انبیاء کو تم نے جھٹلایا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے اور ہر لحاظ سے تم بے ایمان اور کافر ہو.